بہار شریعت حصہ اول سے عقائد کا جو بیان چل رہا ہے اسی میں آج انشاءاللہ ایمان و کفر کے حوالے سے سنیں. ایمان اسے کہتے ہیں کہ سچے دل سے ان سب باتوں کی تصدیق کرے جو ضروریات دین سے ہیں, اور کسی ایک ضرورت دینی کے انکار کو کفر کہتے ہیں. یعنی یہ ایمان اور کفر کی تعریف ہو گئی. کہ ایمان کی تعریف کیا ہے؟ تمام ضروریات دین کو سچے دل سے ماننا. اور کفر کی تعریف کیا ہے؟ کسی ایک ضرورت دینی کا بھی انکار کرنا, اگرچہ باقی تمام ضروریات کی تصدیق کرتا ہو. ضروریات دین وہ مسائل دین ہیں جن کو ہر خاص و عام جانتے ہوں, جیسے اللہ عز و جل کی وحدانیت, انبیاء کی نبوت, جنت و دوزخ, حشر و نشر وغیرہ. مثلا یہ اعتقاد کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں, حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی نہیں ہو سکتا. عوام سے مراد وہ مسلمان ہیں جو طبقہ علماء میں شمار نہ ہوتے ہوں, مگر علماء کی صحبت سے شرف یاب ضرور ہوں اور مسائل علمیہ سے ذوق رکھتے ہوں, نہ وہ کہ کوردہ اور جنگل اور پہاڑوں کے رہنے والے ہوں جو کلمہ بھی صحیح نہیں پڑھ سکتے.
یعنی بالکل اردا کا مطلب کما, چھوٹا گاؤں, کم آبادی والی جگہ نا
جی,
اردا کم آباد, کم آبادی والی,
بالکل دیہاتی, بالکل وہ جو کہتے ہیں کہ دور دراز کے علاقوں میں رہنے والے جو بالکل شہر میں نہ آتے ہوں, جو کلمہ بھی صحیح نہیں پڑھ سکتے, کہ ایسے لوگوں کا ضروریات دین سے نا واقف ہونا اس ضروری کو غیر ضروری نہ کر دے گا. البتہ ان کے مسلمان ہونے کے لیے بات ضروری ہے کہ ضروریات دین کے منکر نہ ہوں اور یہ اعتقاد رکھتے ہوں کہ اسلام میں جو کچھ ہے حق ہے, ان سب پر اجمالاً ایمان لاتے ہوں. اصل ایمان صرف تصدیق قلبی کا نام ہے, اعمال بدن تو اصلاً جزو ایمان نہیں, یعنی ایمان کا جز نہیں. رہا اقرار, اس میں یہ تفصیل ہے کہ اگر تصدیق کے بعد اس کو اظہار کا موقع نہ ملا تو عند اللہ وہ مومن ہے, اور اگر موقع ملا اور اس سے مطالبہ کیا گیا, یعنی پوچھا گیا کہ آپ مسلمان ہیں, اب اس نے اب اس کے اوپر جو ہے اس کا لازم تھا, اب اقرار نہ کیا تو کافر ہے. اگر مطالبہ ہی نہ کیا گیا تو احکام دنیا میں کافر سمجھا جائے گا, نہ اس کے جنازے کی نماز پڑھیں گے, نہ مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کریں گے, مگر عند اللہ مومن ہے. یعنی اگر اس نے سچے دل سے وہ تصدیق کرتا تھا, دنیاوی اعتبار سے اس نے کسی کے سامنے کلمہ نہیں پڑھا, کسی کو پتہ نہیں چلا, اب جو ہے وہ دنیاوی اعتبار سے دنیا کے معاملات میں احکام دنیا میں اس کو کافر سمجھا جائے گا اور اللہ کے نزدیک وہ مومن.
تو یہ تو ایسے لوگوں کا جن کے بارے میں تصدیق نہ ہو تو ان کی نماز جنازہ نہیں ہوگی, اس کا
تصدیق نہ ہونے سے مراد یہ کہ ان کا مشہور جو ہے کافر ہونا ہی مشہور ہو.
اچھا.
اور کافروں کے اندر ہی وہ رہا ہو, یہ نہیں کہ ہر ایک بندے سے پوچھا جائے کہ یہ بھی یہ مسلمان آخر اس میں کلمہ پڑا تھا یا نہیں پڑا تھا. اگر تو وہ مسلمان ہی مشہور تھا دنیا میں اور کوئی اس سے ایسا عقیدہ, کوئی ایسی بات جو کہ خلاف اسلام ہو ظاہر نہیں ہوئی, تو پھر وہ مسلمان ہے.
صحیح.
لیکن اگر خلاف اسلام باتیں ظاہر ہوتی رہیں یا پھر وہ اپنے آپ کافر ہی کہتا تھا, کافر ہی سمجھا جاتا تھا, تو پھر اس کے ساتھ کافروں والے ہی معاملات ہوں. مسلمان ہونے کے لیے یہ بھی شرط ہے کہ زبان سے کسی ایسی چیز کا انکار نہ کرے جو ضروریات دین سے ہے, اگرچہ باقی باتوں کا اقرار کرتا ہو. اگرچہ وہ یہ کہے کہ صرف زبان سے انکار ہے, دل میں انکار نہیں, کہ بلا اقراہ شرعی مسلمان کلمہ کفر صادر نہیں کر سکتا. وہی شخص ایسی بات منہ پہ لائے گا جس کے دل میں اتنی ہی وقت ہے کہ جب چاہا انکار کر دیا. اور ایمان تو ایسی تصدیق ہے کہ جس کے خلاف کی اصلا گنجائش نہیں. بالو ہوتے ہیں نا کہ باہر جانا ہے, ویزا لینا ہے, تو ویزا لینے کے لیے اپنے آپ کو کہہ دیتے ہیں کہ بھائی چلے ہم قادیانی ہیں, ویزا لے لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم نے صرف زبان سے کہا, دل سے تھوڑی کہا. تو ایسے ہیں کئی, وہ اسی طرح زکات سے بچنے کے لیے بینک میں لکھوا دیتے ہیں. مسئلہ نمبر ایک, اگر معاذ اللہ کلمہ کفر جاری کرنے پر کوئی شخص مجبور کیا گیا, یعنی اسے مار ڈالنے یا اس کا عضو کاٹ ڈالنے کی صحیح دھمکی دی گئی کہ یہ دھمکانے والے کو اس بات کے کرنے پر قادر سمجھے, ایسی حالت میں اس کو رخصت دی گئی ہے, مگر شرط یہ ہے کہ دل میں وہی اطمینان ایمانی ہو جو پیشتر تھا, جو پہلے سے تھا, جب بھی یہی ہے کہ قتل ہو جائے اور کلمہ کفر نہ پکے. عمل جوارح داخل ایمان نہیں, البتہ بعض اعمال جو قطعاً منافی ایمان ہوں ان کے مرتکب کو کافر کہا جائے گا, یا جیسے بت یا چاند سورج کو سجدہ کرنا، اور قتل نبی یا نبی کی توہین، یا مصحف شریف یعنی قرآن پاک یا کعبہ معظمہ کی توہین اور کسی سنت کو ہلکا بتانا، یہ باتیں یقیناً کفر ہیں۔ یوں ہی بعض اعمال کفر کی علامت ہیں، جیسے زنار باندھنا، تو یہ دھاگا ہوتا ہے جو عموماً جو ہے وہ ہندو ایسے بغل کے نیچے سے باندھتے ہیں، اور اسی طرح عیسائی مسیح یہودی وغیرہ کمر پہ باندھتے ہیں، یہ ان کا ایک مذہبی علامت کا دھاگا ہوتا ہے۔ اسی طرح ان کی مذہبی علامت کا کوئی دھاگا باندھنا یہ بھی کفر ہے۔ سر پر چٹیا رکھنا، کشکا لگانا یعنی ماتھے پہ لگاتے ہیں، ایسے افعال کے مرتکب کو فقہاء کرام کافر کہتے ہیں۔ تو جب جی
ہاں سوال ہے میرا ایک، یہاں عرف کے اندر کے باپ وہ اتنے ہوتا نا آج کل فیشن، جیسے اب وہ ہم لوگ مسلمان پینٹیں پہنتے شرٹیں پہنتے ہیں نا، تو اب یہ بھی رواج ہو گیا ہے کہ مسلمان عورتیں ٹیکے لگاتی ہیں سر پہ اپنے ماتھے پر، جبکہ ان کا مسلمان ہیں، لیکن یہ ایک فیشن بن گیا ہے۔ یہ تو فیشن کے طور پہ اگر ٹیکے لگائیں تو اس میں کیا آج کل علماء کیا فرماتے ہیں، جو چھوٹی سی بندیاں ٹیکے لگا لیتے ہیں، جبکہ یہ انڈیا کے اندر ہندوؤں کے اندر ان کا شعار، اسلامی شعار ہے ان لوگوں کا،
ہندوؤں کا مذہبی شعار ہے، تو اب اگر اس کو کوئی اپناتا ہے ان کے مذہبی شعار کو اور لگے کہ یہ ہندوانہ عمل ہے، تو پھر یہ کفر ہوگا، یہ عمل
کفر ہو جائے
جہاں پر جی جہاں پر جو مذہبی شعار ہے۔
اگر پاکستان میں کوئی کرے،
پاکستان میں بھی عموماً مسلمان عورتیں ایسا لگاتی نہیں ہیں،
دنیا ہوتا ہے سب دلہنیں کر رہی ہوتی ہیں، یہ کتنا ہوتا پاکستان میں،
ورنہ میں نے ایسا عموماً سنا نہیں ہے، لیکن یہ کہ یہ کشکا لگانا اس پہ فقہا ابھی تک اسی پہ ہیں کہ یہ ہندوؤں کی مذہبی علامت ہے، لہذا یہ مسلمان عورت لگائے گی یا مسلمان مرد لگائے گا تو وہ کفر ہے، یعنی فقہی کفر
ہے۔ جو دانے لگاتے ہیں ماتھے کے بیچ
جی،
ماتھے کے بیچ میں کشکا، وہی کہہ رہے ہیں نا آپ، جو بندیے لگاتے ہیں
جی
ماتھے کے اوپر،
ماتھے پہ۔
جزاک اللہ۔
ایسے افعال کے مرتکب کو فقہاء کرام کافر کہتے ہیں، تو جب ان اعمال سے کفر لازم آتا ہے تو ان کے مرتکب کو اثر نو اسلام لانے اور اس کے بعد اپنی عورت سے تجدید نکاح کا حکم دیا جائے گا۔ عقیدہ نمبر 3، جس چیز کی حلت نص قطعی سے ثابت ہو اس کو حرام کہنا، یعنی ایسی نص سے ایسی دلیل سے ثابت ہو کہ جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا، قرآن حدیث کی واضح دلیل، اب اس چیز کو حلال ہے، وہ بالکل واضح طور پہ اس کا حلال ہونا موجود ہے، تو اب اس کو حرام کہنا، یا جس کی حرمت یقینی ہو، یعنی یقینی طور پہ اس کو حرام کیا گیا ہے، اسے حلال بتانا کفر ہے، جبکہ یہ حکم ضروریات دین سے ہو، یا منکر اس حکم قطعی سے آگاہ ہو، یعنی ضروریات دین سے ہے پھر تو ویسے ہی کفر ہے، اس کا انکار اگر کرے گا یعنی اس کے اپوزٹ جائے گا تو، اور اگر جو ہے وہ اس کے حکم سے آگاہ بھی ہے کہ قرآن کے اندر لکھا ہے کہ یہ چیز حرام ہے، اس کے باوجود کوئی اس کو حلال کہتا ہے، تو ایسا شخص کافر ہے۔ اصول عقائد میں تقلید جائز نہیں، یعنی جتنے بھی عقیدے ہیں، بھی میں اللہ تعالیٰ کو ایک مانتا ہوں اس وجہ سے نہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ نے کہا ہے یا فلاں امام نے کہا ہے، نہیں، عقائد کے اندر تقلید جائز نہیں، بلکہ جو بات یقین قطعی کے ساتھ ہو، خواہ وہ یقین کسی طرح بھی حاصل ہوا ہو، اس کے حصول میں بالخصوص علم استدلالی کی حاجت نہیں، یعنی قیاس وغیرہ کی حاجت نہیں وہاں پہ۔ ہاں بعض فروع عقائد میں تقلید ہو سکتی ہے، یعنی اس کے آگے جو تفصیلات ہوتی ہیں ان کے اندر جو ہے وہ تقلید ہو سکتی ہے۔ اسی بنا پر خود اہل سنت میں دو گروہ ہیں، ماتوریدیہ اور اشاعرہ۔ ماتوریدیہ کے امام علم الہدا حضرت ابو منصور ماتوریدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متبع ہیں، ان کے تابع ہیں، اور اشاعرہ جو ہیں وہ حضرت امام شیخ ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے تابع ہیں۔ یہ دونوں جماعتیں اہل سنت ہی کی ہیں اور دونوں حق پر ہیں، آپس میں صرف بعض فروع کا اختلاف ہے۔ ان کا اختلاف حنفی شافعی کا سا ہے، جس طرح کے مسائل کے اندر اختلاف ہوتا ہے، کہ دونوں اہل حق ہیں، کوئی کسی کی تدلیل تفسیخ نہیں کر سکتا، یعنی کوئی کسی کو گمراہ یا فاسق نہیں کہہ سکتا، جس طرح اعمال کے اندر اختلاف ہے، مثال امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک ایک مسئلے کے اندر جو ہے یہ ہے کہ خون نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، امام شافعی کے نزدیک نہیں ٹوٹتا، تو یہ مسائل کا اختلاف ہے، اس میں یہ اختلاف جو ہے امت کے لیے رحمت کہا گیا ہے۔
اسی طرح بعض استدلالی اور فروع کے بارے میں کچھ تھوڑا بتائیے، پہلے بات ختم کر لیں اپنی آپ، اس کے استدلالی اور فروع کے بارے میں کچھ فرمائیں تھوڑا سا.
یعنی ایک چیز ہے جو قطعی طور پر قرآن حدیث کی واضح نصوص سے واضح طور پہ اسے بیان کر دیا گیا کہ یہ اس طرح ہے. ایک یہ ہے کہ اشارتاً بیان کیا گیا ہے, علماء اس اشارے سے استدلال کر رہے ہوتے ہیں کہ یہاں سے مراد یہ ہے. اب وہ جو اشارتاً بات ہوتی ہے وہ جو ہے مجتہد اپنے اعتبار سے, ایک مجتہد اپنے اعتبار سے اسے لے رہا ہے کہ یہ بات یہاں سے ثابت ہو رہی, دوسرے جو ہے امام مجتہد اپنے اعتبار سے لے سکتے ہیں. گنجائش ہے, وہ استدلالی بات ہے. لہٰذا جو استدلالی چیز ہوتی ہے وہاں پہ اختلاف کی گنجائش ہے. لیکن جو فروعات بھی یہی ہوتی ہیں کہ فروعات وہ کہ ایک مسئلہ مثال کے طور پہ بیان کر دیا گیا ہے, نماز کے مثال وضو کے حوالے سے بیان کیا گیا قرآن پاک کے اندر کہ اپنے چہروں کو جو ہے وہ دھو, فاغسلوا وجوہکم. اب چہرے کو دھونا تو قرآن پاک سے بالکل واضح طور پہ آ گیا, تو اس میں تو کوئی اختلاف نہیں ہو سکتا کہ چہرہ دھونا ہے. لیکن اب کہاں سے کہاں تک دھونا ہے, یہ بھی چیز چہرے میں شامل ہے, یہ بھی شامل ہے, یہ بھی شامل ہے. یہ ہے فرا, یہ ہے اس کی شاخیں. فرا کہتے ہیں شاخ, یہ اس کے آگے شاخیں. مین تنے میں اختلاف نہیں ہو سکتا, اس کی فروعات میں, شاخوں میں, اس کے آگے جو مسائل اس سے مزید تفصیلات ہوتی ہیں اس میں اختلاف ہو سکتا. ایمان قابل زیادتی و نقصان نہیں, مراد اس سے یہ ہے کہ ایمان زیادہ ہو جائے یا ایمان کم ہو جائے, یا کسی کا ایمان زیادہ ہو کسی کا کم ہو. کم ہونے سے مراد کسی کا آدھا ہو, کسی کا چوتھائی ہو, کسی کا دو تہائی ہو, ایسا نہیں ہے. ایمان سب کا پورا ہوتا ہے, البتہ ایمان کمزور ہوتا ہے, بعض کا انتہائی کمزور ہوتا ہے, بعض کا انتہائی طاقتور ہوتا ہے. اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضور نے ارشاد فرمایا نا کہ اگر ان کا ایمان ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور ساری امت کا ایمان دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان باقی تمام کے ایمان پر سبقت لے جائے. یہاں ایمان کی مضبوطی, ایمان کی طاقت کا بیان ہے, نہ یہ کہ ایمان کی کمی بیشی کا. یعنی فزیکلی جس طرح ہم کہتے ہیں کہ یہ کلو چیز ہے, یہ پاؤ ہے, یہ آدھا کلو ہے, تو اس طرح ایمان میں اس طرح کی کمی بیشی ممکن نہیں ہے کہ ایمان ہوگا تو پورے کا پورا ایمان ہوگا. مسلمان ہے تو پورا, اگر یہ نہیں کہ میں تھوڑا سا مسلمان ہوں معاذ اللہ, تھوڑا سا میں فلاں ہوں, ایسا نہیں ہو سکتا. وہ ایمان ہے تو پورا ایمان ہونا چاہیے. ایمان ایک بھی ضرورت دینی کا انکار کفر ہو جاتا ہے, تو ایمان جو ہے وہ اپنے اندر کسی دوسری چیز کو جو ہے وہ قبول نہیں کرتا. ایمان ہے تو پھر نرا ایمان ہونا چاہیے, اس لیے کہ کمی بیشی اس میں ہوتی ہے جو مقدار یعنی لمبائی چوڑائی موٹائی یا گنتی رکھتا ہو. اور ایمان تو تصدیق قلبی کا نام ہے, اور تصدیق کیف یعنی ایک حالت اذعانیہ یعنی کیفیت کے کیسا کتنا ان چیزوں سے پاک ہے. بعض آیات میں یا بعض احادیث میں ایمان کا زیادہ ہونا جو فرمایا ہے اس سے مراد مومن بھی ہے, یعنی جس پر آپ ایمان لا رہے ہیں, یا مصدق بھی ہے یعنی جس کی تصدیق کی گئی ہے, جس پر ایمان لایا گیا, جس کی تصدیق کی گئی کہ زمانہ نزول قرآن میں اس کی کوئی حد ابھی معین نہ تھی بلکہ احکام بتدریج نازل ہوتے رہتے, اور جو حکم نازل ہوتا اس پر ایمان لازم ہوتا, نہ کہ خود نفس ایمان بڑھ گھٹ جاتا ہو, ایسا نہیں تھا. البتہ ایمان قابل شدت و ضعف ہے, یعنی ایمان مضبوط ہو سکتا ہے, ایمان کمزور ہو سکتا ہے, کہ یہ کیف کے عوارض سے ہے, یعنی کیفیت کو یہ چیزیں لاحق ہوتی ہیں. جیسا کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تنہا ایمان اس امت کے تمام افراد کے مجموع ایمانوں پر غالب ہے.
حضرت کوئی مثال دیجئے گا اس پہ عام فہم لوگوں کو سمجھنے کے لیے کہ یہ شدت جو ہوتی ہے اس کی.
جی, عام فہم لوگوں کے لیے یہ ہے کہ کمزوری ایمان کا شکار جو شخص جو ہے مثال بے نمازی ہے, اب اس کا ایمان کمزور ہے اسی وجہ سے اللہ کی بارگاہ میں آ کے سجدہ نہیں کر رہا. اسی طرح سے جو ہے ایمان کے اندر بعض چیزیں ایسی ہیں جو اعتقادات سے تعلق رکھتی ہیں, جو ہے وہ اسی چیز کو حق سمجھنا کہ جو قرآن اور حدیث کے عین موافق ہے, اور اصل ایمان جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت اور حضور کی تعظیم کا نام ہے. اب یہ چیز جتنی زیادہ پائی جائے گی اتنا زیادہ ایمان مضبوط ہوتا چلا جائے گا, اور یہ محبت یہ تعظیم جتنی کم ہوتی چلی جائے گی اتنا ایمان کمزور ہوتا جائے گا. آپ نے بہت سارے اپنے ارد گرد میں ایسے لوگ دیکھے ہوں گے جو کمزوری ایمان کا شکار ہوتے ہیں, جو نبی کریم علیہ السلام کے کمالات سن کر پڑھ کر خوش ہونے کی بجائے انہیں جو ہے وہ بعض اوقات جو ہے وہ ایک قلبی طور پہ تکلیف ہوتی ہے یا اذیت ہوتی ہے, بعض اوقات اس کا اظہار بھی کر دیتے ہیں.
جی,
اگر وہ اس حد تک ہو جائے کہ اللہ نہ کرے وہ حضور کی ذات پہ اعتراض کی حد تک آ جائیں، پھر تو دائرہ اسلام سے خارج ہونے کے امکان موجود ہیں، اور اگر اس حد تک نہ ہو لیکن پھر بھی وہ اس میں ایک راحت اور خوشی نہ پائیں حضور کے کمال کو سن کر، تو یہ بھی کمزوری ایمان کی علامت ہے۔ جیسا کہ نبی کریم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علوم غیبیہ پر مطلع فرمایا، اللہ نے عطا کیے ہیں، اللہ تعالیٰ دینے والا ہے، وہ قادر ہے، قادر مطلق ہے، اور اس نے قرآن میں بیان کیا کہ میں نے دیا ہے، احادیث کے اندر اس کی سینکڑوں مثالیں موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود بعض لوگ جو ہیں وہ اس میں تذبذب کا شکار رہتے ہیں، پتہ نہیں ہے نہیں ہے، بھئی کیوں نہیں ہے جب اللہ فرما رہا ہے کہ میں نے دیا ہے۔ تو اب یہ ہے کمزوری ایمان کی علامت، اور اگر اللہ نہ کرے کوئی بالکل سرے سے انکار ہی کر دیتا کہ ہے ہی نہیں، تو پھر تو وہ قرآن کی صریح آیات اور صریح احادیث کا نصوص کا انکار ہو جائے گا، جو بندے کو دائرہ اسلام سے خارج کر دے گا۔ عقیدہ نمبر 4، ایمان و کفر میں واسطہ نہیں، یعنی آدمی یا مسلمان ہوگا یا کافر، تیسری صورت کوئی نہیں کہ نہ مسلمان ہو نہ کافر۔ آج کل ایسی بھی بعض مخلوق پیدا ہوگی جو کہہ دیں ہم بھائی کچھ بھی نہیں ہے، ہم سب کچھ ہیں، اس طرح کی بات کرتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہمیں دین دیا ہے اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، اب اللہ کے نزدیک ایک ہی دین ہے، وہ دین اسلام ہے، باقی تمام ادیان منسوخ ہو چکے ہیں، اور دین اسلام بھی اسی طرح سے ماننا ہوگا کہ وہ پورے کے پورے دین میں داخل ہو جائیں۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافا، اللہ فرماتا ہے کہ ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ، تھوڑا سا کفر بھی رکھیں، تھوڑا سا منافقت رکھیں، تھوڑا سا ادھر بھی پیر رکھیں ادھر بھی رکھیں، اس بات کی اجازت ہرگز نہیں۔ نفاق کی زبان سے نفاق ہے کیا، منافقت کی بات ہوئی کہ منافقت کیا ہے، نفاق کیا ہے، نفاق کے زبان سے دعویٰ اسلام کرنا اور دل میں اسلام سے انکار، یہ بھی خالص کفر ہے، بلکہ ایسے لوگوں کے لیے جہنم کا سب سے نیچے کا طبقہ ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ اقدس میں کچھ لوگ اس صفت کے اس نام کے ساتھ مشہور ہوئے کہ ان کے کفر باطنی پر قرآن ناطق ہوا، یعنی قرآن نے بیان کیا منافقین کو، کفر کو بیان کر دیا۔ نیز نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے وسیع علم سے ایک ایک کو پہچانا اور فرما دیا کہ یہ منافق ہے، یہ منافق ہے، یہ منافق ہے، یہ حضور نے فرمایا۔ اب اس زمانے میں کسی خاص شخص کی نسبت قطعاً قطع کے ساتھ منافق نہیں کہا جا سکتا، یعنی یہ نہیں کہا جائے گا یہ بالا بندہ منافق ہے کہ ہمارے سامنے جو دعویٰ اسلام کرے ہم اس کو مسلمان ہی سمجھیں گے، جب تک یہ اگلی شرط لازمی اس کو ذہن میں رکھیں، جب تک اس سے وہ قول یا فعل جو منافی ایمان ہے نہ صادر ہو۔ البتہ نفاق کی ایک شاخ اس زمانے میں پائی جاتی ہے کہ بہت سے بد مذہب اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اور دیکھا جاتا ہے تو دعویٰ اسلام کے ساتھ ضروریات دین کا انکار بھی ہے۔ مثال کے طور پہ قادیانی ہیں، اب وہ ساری اسلام کی باتوں کو اگر مان بھی لے لیکن حضور کی ختم نبوت کو نہ مانے، اب وہ کہے میں مسجد کو بھی مانتا ہوں، قرآن کو بھی مانتا ہوں، میں دین اسلام کو بھی مانتا ہوں، میں کلمہ بھی یہی پڑھتا ہوں، لیکن حضور کو آخری نبی نہ مانے، ظاہر سی بات ہے کہ وہ بندہ کافر ہے، کوئی بھی مسلمان اسے مسلمان نہیں سمجھے گا، سب اسے کافر ہی سمجھیں گے۔ اسی طرح بہت سے اور لوگ بھی اسی طرح کے ہیں، قادیانیوں کو تو کافر ہمارے ملک میں پاکستان میں ڈکلیئر کر دیا گیا تو اس لیے لوگوں کو پتہ چل گیا، لیکن بہت سے ایسے چھپے ہوئے ہیں کہ جو ڈکلیئر یوں علل اعلان نہیں ہوئے جو ہے وہ قانون کے اندر، لیکن ان کے کفر ڈکلیئر ہیں کہ معاذ اللہ اللہ کے بارے میں جو ہے اعتراضات کرنا، اللہ کی ذات کے حوالے سے جو ہے وہ یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بھی بول سکتا ہے، الفاظ استعمال کرنا حضور کے بارے میں ایسے الفاظ استعمال کرنا کہ معاذ اللہ ان کا علم تو ایسے ہی ہے جیسے جانوروں پاگلوں اور بچوں کا علم ہے، استغفر اللہ۔ تو اب یہ اگرچہ کلمہ کیا ہزار کلمے بھی پڑھ لے، وہ اس کے کلمے کا اعتبار نہیں ہوگا جب تک اپنے اس جو عقیدہ برا ہے اس پورے عقیدے سے توبہ نہ کرے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو گستاخی کی اس سے سچی توبہ نہ کرے، اس سے معافی نہ مانگے، تو تب تک جو ہے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، اگرچہ داڑھی بھی ہو اگرچہ سب کچھ ہو، یہ چیزیں جو ہے دیکھنی پڑے گی۔
حضرت جو یہاں فرمایا گیا ہے تو جہنم کا سب سے نیچے کا طبقہ وہاں پر ہوں گے لوگ، ٹھیک ہے نا، منافق، تو جب اتنا نیچے جا رہا ہے تو کافروں سے بھی بدتر، منافق کافروں سے بھی بدتر قرار پائے، اس وجہ سے کہ نفاق جو ہے کفر سے زیادہ بدتر ہے۔
جی بالکل، کیونکہ کفر جو ہے وہ تو کافر جو ہے پتا ہے نا سب کو یہ کافر ہے. ایک عیسائی کہہ رہا ہے کہ میں عیسائی ہوں, یہودی کہہ رہا ہے میں یہودی ہوں, سکھ کہہ رہا ہے میں سکھ ہوں, وہ ایک کھلے اعلانیہ کافر ہے. جبکہ یہ ایسا کافر ہے کہ جو دل کے اندر کفر رکھے ہوئے ہے اور زبان سے جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ مسلمان ہوں, یعنی لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہے. تو اس لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار, کہ بے شک جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں منافق ہوں گے, جہاں سب جہنمیوں کا پیپ جمع ہو رہا ہوگا, جہاں سب سے زیادہ بدتر سزا دی جا رہی ہوگی, وہاں منافقوں کو ڈالا جائے گا کہ تم نے حضور کی سیدھی بھولی بھالی امت کو جو ہے یوں اسلامی لبادہ اوڑ کر جو ہے اسلام سے دور کیا, میرے محبوب کی محبت سے دور کیا, تو لہذا ان کو سب سے شدید سزا ان کو ملنی ہے. یہ قرآن کا فیصلہ ہے.
جی جزاک اللہ خیر.
عقیدہ نمبر 5, شرک کے معنی غیر خدا کو واجب الوجود یا مستحق عبادت جان. پہلے ہم نے نفاق کا معنی جانا, اب شرک کا سمجھ لیں کہ شرک کا معنی کیا ہے. غیر خدا کو واجب الوجود یا مستحق عبادت جاننا. واجب الوجود کا معنی کیا, یہ ہم بالکل شروع میں سیکھ چکے کہ جو ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گا, آسان لفظوں میں کہ جس کا وجود ضروری ہے, عدم محال ہے, یعنی ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گا. تو یہ کسی اور کو سمجھنا اللہ کے سوا تو یہ شرک ہے, یا کسی اور کو مستحق عبادت جاننا, اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کرنا یا اس کو عبادت کا مستحق جاننا, حقدار جاننا, یہ شرک ہے. یعنی الوہیت میں دوسرے کو شریک کرنا, اور یہ کفر کی سب سے بدتر قسم ہے. اس کے سوا کوئی بات اگرچہ کیسی ہی شدید کفر ہو حقیقتاً شرک نہیں. یعنی شرک کیا ہے اور کفر کیا ہے, دونوں میں یوں فرق کیا جائے گا کہ ہر شرک کفر ہے لیکن ہر کفر شرک ہو یہ ضروری نہیں. لہذا شرح مطہر نے اہل کتاب فار کے احکام مشرکین کے احکام سے جدا فرمائے. کتابی کا ذبیحہ حلال, مشرق کا مردار, کتابیہ سے نکاح ہو سکتا ہے, مشرکہ سے نہیں ہو سکتا. اچھا یہاں پہ جو اہل کتاب کا کہا گیا کہ ان سے ان کا ذبیحہ حلال ہے, تو یہ بھی وہ اہل کتاب مراد ہیں کہ جو اپنی کتاب پر کاربند ہوں. اگر کتاب پر کاربند نہیں ہیں, جیسے کہ اس دور کے اندر جو ہے وہ تحریر ہو چکے جتنے یوں کہہ لیں کہ غیر مسلم ہیں, سارے کے سارے تحریر ہو چکے ہیں, کوئی بھی دنیا کے اندر جو ہے نا اس طرح سے کتابی کافر نہیں رہا, تو لہٰذا اب کسی کا بھی ذبیحہ, کسی غیر مسلم کا ذبیحہ جائز نہیں.
تو حضرت کتابی وہ کتاب جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ لوگ فالو کرتے تھے, یہ کتاب جو کافی چینج ہو چکی ہے اور مزید چینج ہو گئی ہے اس دور کے بعد.
وہ کتاب جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی ان کے نبیوں پر, اس کو جو فالو کرتے تھے.
ابھی ہیں کتاب, اب تو نہیں
ہے, ابھی جو ظاہر میں ایسا دنیا میں کوئی بھی نہیں, کیونکہ کتابیں ہی انہوں نے چینج کر دی, بالکل اپنی مرضی سے لکھ لی ہیں.
ظاہر ایسے نہیں ہے پھر ان سے نکاح ہو سکتا ہے, نہ ان کا ذبیحہ حلال.
جی نہ ان سے نکاح ہو سکتا ہے نہ ان کا ذبیحہ حلال, بالکل اسی طرح سے. تو لہذا یہ مسئلہ کئی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ کتابی سے نکاح حلال ہے, تو وہ اصل کتاب پر ایمان رکھتے تھے. یعنی اصل مسئلہ وہی ہے, جیسے آج کل غلاموں کے مسائل بیان ہوتے ہیں کتابوں میں لکھے ہیں, لیکن دنیا میں کہیں پر بھی غلام لونڈیاں اس طرح پائے نہیں جاتے. اس لیے مسئلہ تو کتابوں میں موجود ہے, لیکن اب کوئی اپنی نوکرانی کو لونڈی سمجھ لے تو یہ جو ہے جہالت ہوگی, اور یہ ظاہری بات ہے کہ لونڈی کے ساتھ جو ہے میاں بیوی والا تعلق قائم کرنا جائز ہے, لیکن اگر کوئی نوکرانی کے ساتھ کرے گا تو یہ زنا کے زمرے میں.
تو مغرب ممالک میں تو جتنے میں کافی مسلمان آتے ہیں یہاں پہ, عربی, پاکستانی, انڈین وغیرہ, تو یہاں کی عورتوں سے شادی کرتے ہیں اسی بنیاد پر, اسی فتوے پر.
نہیں, ان کو کلمہ پڑھا کے اگر اسلام میں داخل کر لیں اور اس کے بعد شادی کریں تو یہ تو جائز ہے, لیکن اگر اس بنیاد پہ کریں گے تو یہ جائز نہیں ہے.
ہو رہا ہے.
امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک کتابی سے جزیہ لیا جائے گا, مشرک سے نہ لیا جائے گا, اور کبھی شرک بول کر مطلق کفر مراد لیا جاتا ہے. جو یہ جو قرآن عظیم میں فرمایا کہ شرک بخشا نہ جائے گا, وہ اسی معنی پر ہے, یعنی اصلاً کسی کفر کی مغفرت نہ ہوگی, باقی سب گناہ اللہ عز و جل کی مشیت پر ہے, جسے چاہے بخش دے. تو مراد یہ جزیہ کی جو بات ہوئی, اس کو بھی تھوڑا سمجھ لیں کہ اسلام کا حکم یہ ہے کہ جب جو ہے وہ مسلمان جو ہے اسلام کسی جگہ پہ غالب آتا ہے, تو وہاں رہنے والے اگر اہل کتاب ہیں تو ان کو تین آپشن دیے جاتے ہیں. ایک یہ کہ یا تو جزیہ دے کے وہیں پہ رہ لیں مسلمان حکومت کے تحت, دوسرا یہ ہے کہ اسلام لے آئیں, تیسرا یہ ہے کہ جنگ کے لیے تیار ہو. جبکہ مشرک کے لیے دو ہی آپشن ہوتے ہیں, کہ یا تو اسلام لے آئیں یا جنگ کے لیے تیار ہو جائیں، جزیے کا آپشن نہیں ہوتا ان کے لیے.
تو ان کو مسلمانوں کے آس پاس رکھنا ہی نہیں ان لوگوں کو،
جی، تاکہ مسلمانوں کے اندر جو ہے اس طرح کی عادات نہ آ جائیں، جیسا کہ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاک و ہند کے اندر جو مسلمان ہیں ان میں بہت ساری ایسی عادات آ چکی ہیں کہ جو مشرکوں سے دیکھ دیکھ کے انہوں نے سیکھی ہے. عقیدہ نمبر 6، کبیرہ گناہ کا مرتکب مسلمان ہی ہے، یعنی وہ کافر نہیں ہو جائے گا اور جنت میں جائے گا، یعنی جو مسلمان ہے اسلام پہ خاتمہ ہوا تو وہ جنت میں جائے گا، خواہ اللہ عز و جل اپنے محض فضل سے اس کی مغفرت فرما دے یا حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کے بعد، یا اپنے کیے کی کچھ سزا پا کر اس کے بعد کبھی جنت سے نہ نکلے گا، یعنی جنت میں جب چلا گیا تو پھر کبھی نہیں نکلے گا. تو اس عقیدے کو بیان کرنے کا ایک مقصد یہ ہے کہ جو خوارج ہیں اور معتزلہ، ایک یہ بھی گمراہ فرقہ ہوا ہے ابتدائے اسلام میں، یعنی اسلام کے دوسرے تیسرے قرن کے اندر، تابعین اور تبع تابعین کے دور میں ہوا معتزلہ، تو یہ گمراہ لوگ تھے. یہ کہتے تھے کہ جو کبیرہ گناہ کرے گا وہ کافر ہو جائے گا، کبیرہ گناہ کرنے والا بھی کافر ہے. تو لہذا اس کے رد میں مفتی صاحب نے یہ مسئلہ بیان فرمایا ہے کہ کبیرہ گناہ کرنے سے بندہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا. ہاں، اگر کوئی گناہ کو اسلام کہے گا اور گناہ کو جائز کہے گا، حالانکہ وہ کبیرہ گناہ ہے، یعنی صریح طور پہ قرآن یا حدیث میں اس کو بیان کیا گیا ہے کہ وہ حرام ہے، گناہ ہے، اب اس کو کوئی جائز کہے گا، مثال نماز چھوڑنا کبیرہ گناہ ہے، اب کوئی نماز چھوڑنے کو جائز کہے تو ایسا شخص مسلمان ہی نہیں رہے گا، اور اب وہ اسی حالت میں مرتا ہے تو وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا. جو کسی کافر کے لیے اس کے مرنے کے بعد مغفرت کی دعا کرے یا کسی مردہ مرتد کو مرحوم یا مغفور معنی سمجھتے ہوئے مرحوم یا مغفور کہے، یا کسی مردہ ہندو کو بینکھٹ باشی کہے، اس کا معنی بھی وہی ہے، وہ خود کافر ہو جائے گا.
تو حضرت آج کل جو فیشن چلا ہوا ہے وہ فیس بک پہ آن لائن سارا کوئی کافر مر جاتا ہے، کوئی مشہور اداکار ہوتا ہے یہ ہوتا ہے تو آر آئی پی لکھتے ہیں، ریسٹ ان پیس دعائیں ہوتی ہیں ان کے لیے، مسلمان کر رہے ہوتے ہیں.
ریسٹ ان پیس کا معنی بھی یہی ہے، یہی معنی اس کا بھی.
کہنے والا بھی کافر ہو جائے گا،
جی، کہنے والا اگر اس
بارے میں سمجھ رہا ہے، چاہے اس کو مسئلہ پتا نہ ہو، علم نہ ہو، پھر بھی،
جی، مسئلہ نہ بھی پتا ہوگا پھر بھی جو ہے وہ کلمہ تو کفر ہے، وہ بات کفر ہے، یہ اسلام کی بنیادی بات ہے، اس کا سیکھنا ضروری ہے. اب یہ بھی ایک ہمارے ہاں جو ہے ٹرینڈ بن گیا ہے، لوگ کہتے ہیں بھائی مجھے تو پتا نہیں ہے. بعض لوگ یوں کہتے ہیں کہ بھائی مولوی بخشے گئے تو ہم بھی بخشے گئے جائیں گے، کیونکہ ان کو تو پتا ہے پھر بھی یہ عمل نہیں کرتے. اگر کسی شخص کو کسی مسئلے کا معلوم ہے اور وہ عمل نہیں کر رہا تو یاد رکھیے گا وہ ایک گناہ کر رہا ہے کہ عمل نہیں کر رہا، لیکن اس کو معلوم تو ہے نا، اس نے علم تو سیکھا ہے. لیکن جس نے سیکھا ہی نہیں اور وہ عمل بھی نہیں کر رہا، اب وہ کہے کہ مجھے تو پتا نہیں ہے اس لیے میں عمل نہیں کر رہا، تو اس کو ڈبل گناہ ہے، ایک نہ سیکھنے کا اور ایک عمل نہ کرنے کا.
لوگوں کو اگر کوئی مسئلہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں، اگر کچھ غلط کر رہے ہیں وہ، تو کہتے ہیں نہیں ہمیں نہیں بتاؤ، ہمیں اگر معلوم ہو جائے گا تو پھر ہمیں گناہ ملے گا، جب تک ہمیں پتہ نہیں ہے تو ہم اس سے گناہ سے بچے ہوئے ہیں.
تو یہ بھی ایک جاہلانہ سوچ ہے. عقیدہ نمبر 7، مسلمان کو مسلمان، کافر کو کافر جاننا بھی ضروریات دین سے ہے، اگرچہ کسی خاص شخص کی نسبت یہ یقین سے نہیں کہا جا سکتا کہ اس کا خاتمہ ایمان یا معاذ اللہ کفر پر ہوا، تا وقتے کے، یعنی جب تک کہ اس کے خاتمے کا حال دلیل شرعی سے ثابت نہ ہو. مگر اس سے یہ نہ ہوگا کہ جس شخص نے قطعاً کفر کیا ہو اس کے کفر میں شک کیا جائے، کہ قطعی کافر کے کفر میں شک بھی آدمی کو کافر بنا دیتا ہے. ساری زندگی کافر رہا ہے، جس نے کفریہ جو ہے وہ گستاخیاں کی ہیں، مرنے کے بعد کہیں کہ ہو سکتا ہے اس نے توبہ کر لی جائے، تو جو یقینی چیز ہے وہ شک سے زائل نہیں ہوگی. عربی ایک جو ہے وہ قانون ہے فقہ کا کہ الیقین لا یزول بشک، یقین شک کے ذریعے زائل نہیں ہوتا. تو یقین اس بات کا ہے کہ وہ کافر تھا، ساری زندگی یہودی نصرانی رہا ہے، کتوں کا پجاری رہا ہے، اب مرنے کے بعد کہیں کہ ہو سکتا ہے کہ وہ مرتے وقت کلمہ نصیب ہو گیا.
یہ چیز بولتے ہیں لوگ جب منع کرتے ہیں نا لوگوں کو، ریسٹ پیس مت لکھو کافر کے مرنے پر، تو یہ جملہ بولتے ہیں ان کو. تمہیں کیا پتا بھائی،
جو یقین ہمیں وہ پتا ہے جو یقینی ہے، اور وہ یقینی بات یہ ہے کہ وہ ساری زندگی کافر رہا ہے. ہاں، اگر کسی کو مرتے ہوئے کلمہ نصیب ہوا ہے تو وہ قیامت والے دن جو ہے وہ اس کا اور اس کے رب کا معاملہ ہے، جو حکم لگے گا وہ ظاہر پر لگے گا۔ خاتمے پر بنا روز قیامت اور ظاہر پر مدار حکم شرع ہے۔ اس کو یوں سمجھو کہ کوئی کافر مثلا یہودی یا نصرانی یا بت پرست مر گیا تو یقین کے ساتھ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ کفر پر مرا، مگر ہم کو اللہ و رسول عز و جل و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حکم یہی ہے کہ اسے کافر ہی جانے، اس کی زندگی میں اور موت کے بعد تمام وہی معاملات اس کے ساتھ کریں جو کافروں کے لیے ہیں، مثلا میل جول، شادی بیاہ، نماز جنازہ، کفن دفن۔ جب اس نے کفر کیا تو فرض ہے کہ ہم اسے کافر ہی جانیں اور خاتمے کا حال علم الہی پر چھوڑیں۔ جس طرح جو ظاہراً مسلمان ہو اور اس سے کوئی قول و فعل خلاف ایمان نہ ہو، فرض ہے کہ ہم اسے مسلمان ہی مانیں اگرچہ ہمیں اس کے خاتمے کا بھی حال معلوم نہیں۔ اس زمانے میں بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ میاں جتنی دیر اسے کافر کہو گے اتنی دیر اللہ اللہ کرو کہ یہ ثواب کی بات ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہم کب کہتے ہیں کہ کافر کافر کا وظیفہ کر لو، مقصود یہ ہے کہ اسے کافر جانو اور پوچھا جائے تو قطعاً کافر کہو، نہ یہ کہ اپنی سلو کلی سے اس کے کفر پر پردہ ڈالو۔
حضرت یہ بھی ایک فیشن چلا ہوا آج کل کہ کافر کافر نہیں کہو، ارے نہیں کافر نہیں کہو، منع کیا ہے اسلام میں، یہی بولتے ہیں کہ یہی بولتے ہیں کہ اسلام میں منع ہے کافر کافر نہیں کہو۔
قرآن نے تو کہا ہے قل یا ایھا الکافر، اے کافروں، قرآن نے تو کافروں کو کافر کہنے کا ہی کہا ہے۔ بس لوگ اپنی طرف سے بنا لیتے ہیں، شریعت کے مسائل کی پاسداری ضروری نہیں سمجھتے۔ مفتی صاحب فرماتے تنبیہ ضروری، حدیث میں ہے یہ امت 73 فرقے ہو جائے گی، ایک فرقہ جنتی ہوگا باقی سب جہنمی۔
جہنمی دائمی جہنمی ہوں گے یا کچھ عرصے بعد باہر آئیں گے ہمیشہ کے لیے؟
اس میں وہ جو جن کے عقیدے ایسے ہو جائیں گے کہ جو سری کفر ہیں تو وہ تو ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائیں گے، اور باقی جو ہے گمراہ و بددین جو ہوں گے وہ اپنی سزا بھگت کر آخر کار جو ہے وہ جنت میں چلے جائیں گے، یعنی جو اس میں کفر تک نہیں پہنچے۔
جو گستاخی رسول یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح طرح تعظیم نہیں کرتے جیسا حق ہے، تو وہ لوگ کس میں، کس زمرے میں آئیں گے؟
اب اس میں یوں دیکھیں کہ ایک شخص ہے جس نے معاذ اللہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی گستاخی کی، اب وہ کافر ہے۔ اب جس کو پتا ہے کہ یہ شخص کافر ہے، یہ شخص نے گستاخی کی ہے، اس کے باوجود وہ اس کو صحیح کہتا رہے گا، وہ بھی اسی زمرے میں داخل ہے۔ البتہ جس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس شخص نے گستاخی کی ہے یا اس شخص نے ایسا کچھ بکا ہے، اب وہ ایک صرف رواداری کی وجہ سے اس کے ساتھ محبت رکھتا ہے یا اس کا اس جیسا اس نے گیٹ اپ اپنایا ہوا ہے، تو یہ اس پر وہ حکم نہیں لگے گا کہ جو اس کی وہ بات معلوم، کیونکہ اس کی بات وہ ایسی نہیں ہے نا کہ جو ہے وہ ضروریات دین سے ہو کہ ہر ایک کا جاننا اس کے لیے ضروری ہو، تو یہ ہر ایک تک اس کی بات پہنچی ہو۔ بہت سی ایسی باتیں کتابوں میں لکھی ہیں جو لوگ کتابیں تو نہیں پڑھتے نا اتنی، یا اتنی ریسرچ نہیں ہوتی، تو ہر بندے تک نہیں پہنچتی باتیں، لیکن جب پہنچی، جب پتہ چلا، تب فوراً ان سے اگر جدا ہوا ہے، فوراً ان سے الگ ہوا ہے، پھر تو ٹھیک ہے، وگرنہ پھر جو ہے وہ اسی حکم میں آئے گا۔ اب بہت سے ایسے فرقے ہیں کہ جن کے اندر جو ہے وہ ان کے جو اصل سمجھنے کے فرقوں کے بانی ہیں انہوں نے کفریات بکے ہیں، اب جو ان کے آگے اہل علم لوگ ہیں وہ تو جانتے ہیں کہ ہمارے جو ہے وہ مثال بڑے نے یوں یہ پکا تھا، لیکن اس کے باوجود اس کے ساتھ کھڑے ہیں، تو ان کے لیے وہی حکم ہوگا جو اس کے لیے تھا۔
ان کا یہ کہنا کہ اگر انہوں نے جو کفریات بکے تھے ہم اس کو نہیں مانتے تو ہم اس کے رد کرتے ہیں، لیکن اسی
ہاں رد کریں اور اس کو کافر مانیں، یہ تو ٹھیک ہے، اس کو رد کریں لیکن اس کو کافر نہیں ماننا،
کافر نہیں مانتے۔
یہ تو ایسا نہ ہوا، یہ تو کہنا کہ ابو جہل جو ہے جو کرتا تھا وہ غلط تھا لیکن ابو جہل بندہ بڑا اچھا تھا، تو یہ تو یوں ڈبل پالیسی ہوگی نا۔
لیکن صاف صاف لکھا باقی سب جہنمی، تو وہی تھوڑا ایسے کون سا فرقہ ہوگا جو کہ بد مذہب ہونے کے 72 میں سے جو کہ باہر آ سکے گا، کچھ ہے اندازہ اس کا؟
نہیں، فرقہ نہیں پورا کوئی بھی باہر آ سکے گا، فرقے کے جو وہ لوگ یوں کہہ لیں کہ جو گمراہی اس حد تک پہنچی ہوگی کہ حد کفر کو پہنچے وہ تو سارے جہنم میں ہی جائیں گے، لیکن جو سنی سنائی باتوں میں، بعض لوگ سنی سنائی باتوں میں ظاہری جو ہے وہ ایک چیز دیکھ کر داڑھی اور ان کے جو ہے نا وہ دیکھ کے چکنی چپڑی باتیں دیکھ کے بعض کا ساتھ جا کے بیٹھ جاتے ہیں، اور وہ بھی اپنے آپ کو کہنے لگ جاتے ہیں مثال کے طور پہ، ایک بد مذہب، مثال دے رہا ہوں جیسے معتزلہ ہے، تو اب وہ معتزلہ کہتے ہیں ہم معتزلہ ہیں، وہ یہ بھی کہتا ہے کہ میں بھی معتزلہ ہوں، ان کی کوئی ایک آدھ بات کو لے کے، چکنی چپڑی بات کو لے کے ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنے لگ گیا، لیکن جو ان کی اصل گمراہیاں ہیں وہ پتہ ہی نہیں اس کو ساری زندگی چلی. تو اب اس پر وہ حکم نہیں لگے گا، اس پر صرف یہ لگے گا کہ ایسے گمراہ لوگوں سے الگ کیوں نہ رہا، اس بات کی اس کو سزا ملے گی. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یہ امت 73 فرقے ہو جائے گی، ایک فرقہ جنتی ہوگا باقی سب جہنمی. صحابہ نے عرض کی من ہم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہ کون ہے، یعنی وہ کون سا فرقہ ہے کہ جو نجات پا جائے گا، جو جنتی ہوگا. فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، وہ گروہ جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں، یعنی میرے سنت کے پیروکار. دوسری روایت میں ہے ہم الجماع، وہ جماعت ہے یعنی مسلمانوں کا سب سے بڑا گروہ ہے، جسے سواد اعظم بھی فرمایا گیا.
اور فرمایا حضرت یہ بھی تو آج کل دھوکا نہ ہوگا، سب اپنا آپ کو اہل سنت، اس حدیث کی بنیاد پر سب اپنا آپ کو کہتے ہیں ہم یہ ہیں، ہم اہل سنت جماعت والے ہیں، ہم اہل سنت ہیں، سب اپنا آپ کو اہل سنت بولتے ہیں شیعوں کے علاوہ.
ما علیہ و صحابی، یہ ایک موٹی سی بات ہے کہ وہ جس پر میں اور میرے صحاب ہیں. سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، اس دور میں بھی اس طرح کے ہو گئے تھے بعض، ان سے پوچھا گیا کہ حضور اہل سنت کی علامت کیا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ اہل سنت کی علامت یہ ہے کہ وہ کثرت سے درود پاک پڑھتے. یہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا. جو
لیکن ایک فرقہ ہے نام لوں گا، وہ بھی بڑا درود شریف لوگوں کے سامنے اونچی اونچی بات بہت پڑھتے ہیں، بہت پڑھتے ہیں.
دیکھیں بات یہ ہے کہ جو 100 چیزیں اچھی ہیں، ٹھیک ہے اچھی چیزیں ہیں، اہل سنت والی چیزیں ہیں، لیکن ایک چیز ایسی ہے کہ جس میں معاذ اللہ حضور علیہ السلام کی گستاخی پائی جا رہی ہے، تو ہم جو ہے نا ساری چیزوں کو دیکھ کر جو ہے نا وہ حکم لگے گا کہ واقعی یہ اہل سنت کا نام استعمال کر رہے ہیں، یہ اہل سنت ہیں بھی. تو ایک ہے نام استعمال کرنا اور ایک ہے حقیقت میں ہونا. تو جو حقیقت میں ہے یعنی اس عقیدے پر، اس ایک یوں کہہ لیں کہ بنیاد پر جو اسلام نے دی ہے، اگر اس پر ہیں تو پھر تو اہل سنت و جماعت ہیں، اور اس پر اگر نہیں ہیں، جیسا کہ صحابہ و اہل بیت اطہار میں، تابعین میں کسی کا یہ عقیدہ نہیں تھا کہ معاذ اللہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو ہے یہ ان کو علم غیب نہیں ہے، کسی نے کبھی بیان نہیں کیا. لیکن جو ہے یہ بعد میں لوگوں نے یہ اس طرح کا عقیدہ گھڑ لیا. اب عقیدہ بھی ویسا ہے اور اس کے باوجود اپنے آپ کو اہل سنت کہی جائیں، تو یہ تو ایسا ہے کہ خنزیر کو جو ہے وہ پانی کے اندر ڈالا ہوا ہے اور اس کے باوجود جو ہے نا چار پانی کے ڈول نکال کے کہیں کہ پانی پاک ہے، پانی پاک ہے. یعنی مسلمانوں کا بڑا گروہ ہے یعنی جو اہل سنت ہیں، اسے سواد اعظم فرمایا، اور فرمایا جو اس سے الگ ہوا جہنم میں الگ ہو. اسی وجہ سے اس ناجی فرقہ یعنی نجات یافتہ فرقے کا نام اہل سنت و جماعت ہوا. ان گمراہ فرقوں میں بہت سے پیدا ہو کر ختم ہو گئے، بعد ہندوستان میں نہیں ہیں. ان فرقوں کے ذکر کی ہمیں کوئی حاجت بھی نہیں کہ نہ وہ ہیں نہ ان کا فتنہ ہے، پھر ان سے تذکرے سے کیا مطلب. جو اس میں ہندوستان میں ہیں مختصراً ان کے عقائد کا ذکر کیا جاتا ہے کہ ہمارے عوام بھائی ان کے فریب میں نہ آ جائیں. یہ حدیث میں ارشاد فرمایا اپنے کو ان سے دور رکھو اور انہیں اپنے سے دور رکھو، کہیں وہ تمہیں گمراہ نہ کر دیں، کہیں وہ تمہیں فتنے میں نہ ڈال دیں. یہاں ان لوگوں کے لیے بھی کہ جو یہ کہتے ہیں کہ ہم سنتے سب کی ہیں، کرتے ہیں ہم اپنے من کی ہیں، یہ اپنے آپ کو اسلام نے دور رکھنے کا حکم دیا.
یہ جملہ اور ہے ان لوگوں کا، میرے کچھ دوست احباب وغیرہ ہیں، ہمارا ایمان بہت قوی ہے، بہت مکمل، بہت ہمارا بہت اسٹرانگ ایمان ہے، ہم کو کرنے پڑتا ہے. یہ بڑا غرور لوگوں کو، ہمارے ایمان بہت
مضبوط باغ میں ہے. جس نے اپنے نفس پہ بھروسہ کیا اس نے بہت بڑے جھوٹے پہ بھروسہ کیا. تو یہ تو اپنے نفس پہ بھروسہ کیا، اللہ کی ذات پہ ہمیشہ بھروسہ رکھنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے ڈرتے رہنا چاہیے. اس طرح کے لوگوں کے پاس اٹھنے بیٹھنے سے ایمان کے ضائع ہونے کا اندیشہ ہے، نہ تو ان کی تقریریں سنی جائیں، اچھی نیت سے بھی نہ سنی جائیں، اور نہ ہی جو ہے ان کے پاس بیٹھا جائے.